من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب کریم نے یہاں پر ہماری زندگی کے بقیہ احکامات بیان فرمائے ہیں. وہاں عائلی نظام کو، گھریلو نظام کو بھی قرآن و حدیث نے بڑے واضح طریقے سے ہمیں بیان فرمایا ہے. یہ کائنات کا نظام اور سلسلہ، اس کے چلنے کا طریقہ بھی اور اس کا چلنا اسی چیز پر منحصر ہے. مجتمع، آدمیت، انسانیت، اس کے بغیر جس کو دنیا کہا جاتا ہے وہ آباد نہیں ہو سکتی. دنیا کا اہم جز اور اہم حصہ وہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب اللہ رب کریم نے سب کچھ پیدا فرمایا، یہ آسمان و زمین آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت اور آپ کی پیدائش سے پہلے بنے تھے. فرشتوں کا نظام پہلے تھا، جنوں کی پیدائش پہلے تھی، چاند اور سورج، ان کا وجود آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کائنات کی رونق اور کائنات کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا. کائنات کا مقصد اسی وقت واضح ہونا تھا جس وقت کائنات کے لیے جو اللہ رب کریم نے اپنی صفات مخصوص کر رکھی تھی، ان کا مقصد، ان کا ہدف، ان کا نتیجہ سامنے آتا. اللہ رب کریم کو یہ معلوم تھا، اللہ رب کریم کے علم میں یہ بات موجود تھی. اللہ رب کریم نے اپنا نام رحیم بھی رکھا ہے، کریم بھی رکھا ہے، رؤوف بھی رکھا ہے، غفور بھی رکھا ہے، قہار بھی رکھا ہے، جبار بھی رکھا ہے. یہ ساری صفات اللہ رب کریم کے ساتھ ہے. جب سے اللہ تھا اسی وقت سے یہ صفات اور اللہ تعالی کے نام موجود تھے. اب یہ رؤوف و رحیم، اللہ تعالیٰ کی شفقت، رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کے نعمت کا عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کا فضل کرنا، یہ کس چیز پر ہو سکتا تھا؟ کون تھا اس کا صحیح طریقے سے مستحق؟ فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی. خصوصی طور پر غفور کا لفظ دیکھا جائے، جس کا معنی معاف کرنا ہے، یا ستار کا لفظ یا ستیر کا لفظ دیکھا جائے، جو اللہ رب کریم کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ستیر ہے، یعنی جو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے. تو فرشتوں نے گناہ کرنے ہی نہیں تھے، آسمان و زمین سے غلطی ہونی ہی نہیں. یہ چاند اور سورج یہ اللہ رب کریم کے ماتحت اور تابع تھے، ان سے غلطی ہونی ہی نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے کا مقصد کیا تھا؟
ان ناموں کا فائدہ کب ہو سکتا ہے؟
ایک آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا رحم دل ہے،
یہ آدمی بڑا شفقت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ پیار کرتا ہی نہیں ہے،
اس کے رحم دلی ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟
ہمیں اس کا رحم دل ہونا کہاں سے ثابت ہوگا؟
اس کا مہربان ہونا کہاں سے ثابت ہوگا؟
جب وہ مہربانی کرے گا. اب آسمان کو مہربانی کی ضرورت نہیں، حیثیت مخلوق ویسے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل کی محتاج ہے، لیکن یہ غفور کا لفظ جو اللہ رب کریم نے اپنے نام اس میں گرامی منتخب کیا تھا کہ میں بخشش کروں گا، یہ کن کے لیے تھا؟
جن میں گناہ کرنے تھے.
فرشتوں نے آج تک اللہ رب کریم کی آنکھ چھپکنے کے برابر بھی معصیت اور نافرمانی نہیں کی ہے. کسی فرشتے نے آج تک اللہ رب کریم کی
حکم کی مخالفت ہے؟
آپ حیران ہوں گے.
جو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق چل رہا ہے.
جس کی ڈیوٹی ہے رکوع میں وہ رکوع میں ہے، جس کی ڈیوٹی ہے سجدے میں وہ سجدے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من موضع قدم او اربعۃ اصابع فی السماء الا وفیہ ملک قائم او راکع او ساجد.
فرمایا ایک قدم کے برابر، یہ چار انگشت اور انگلیوں کے برابر بھی آسمان کے اندر اتنی خالی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ رب کریم کا کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام کی حالت میں نہیں کھڑا ہوا ہے.
ان میں کبھی لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرشتوں کا وصف بیان کرتا ہے کہ فرشتوں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ان کے اندر یہ اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا غلطی کرنے کا، ان کے اندر یہ مواد نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے ان کے اندر. یہ میرے بھائیوں انسان ہی تھا جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ رب کریم نے جب سے اللہ رب کریم ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت موجود تھی، اور اس صفت کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا انسان پیدا کیا جائے جس سے غلطی ہو اور اللہ رب کریم اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اسی سلسلے میں اللہ رب کریم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا،
اور اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے آدم کو فضیلت کی.
جب فرشتوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس مخلوق کے متعلق، تو اللہ رب کریم کے جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس کا جو مٹیریل اور اس کا مادہ جس سے یہ تیار کیا جا رہا ہے، انہوں نے اندازہ لگا کر کہا، وہ کہنے لگی اس سے کچھ دما
اللہ،
یہ تو خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا،
یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے.
ان کے اندر جو تو چیزیں رکھ رہا ہے ان کا اثر ہے،
ان کا نتیجہ یہ ہے.
یہ آدم کے اندر جو تو مٹیریل استعمال کر رہا ہے یہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ قتل کریں گے ایک دوسرے. میرے بھائیو فرشتے بالکل سچے تھے،
فرشتوں کو غائب نہیں تھا،
کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے
لا علم لنا الا ما
علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے. یہ آدم کے اولاد کے قاتل ہونا، خون ریزی کرنا،
یہ بھی اللہ رب کریم نے فرشتوں کو بتلایا تھا،
اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. تو اللہ رب کریم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم
نہیں جانتا،
تمہارا علم قاصر ہے،
تمہارا علم ایک محدود ہے،
تمہارا علم میرے کنٹرول میں ہے اور میرا علم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ رب کریم نے گویا کہ میرے بھائیوں زبان حال سے فرشتوں کو جواب ایسے دیا
کہ اے فرشتو
تمہارے اندر وہ مادہ موجود نہیں ہے، تم غلطیاں نہیں کرتے ہو، تم اگر میری عبادت کرتے ہو تو یہ کوئی کمال نہیں ہے،
کیونکہ تمہارے پاس رکاوٹیں نہیں،
تمہارے پاس ممانع نہیں، تمہارے پاس ایسی خواہشات اور لذات نہیں ہے کہ جو تمہیں میری عبادت سے روک دے، تمہارے اندر وہ چیز ہی نہیں. مزہ تو تب ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس سب کچھ رکاوٹیں موجود ہوں. بیوی برائی کی طرف کھینچے گی، یہ عورتیں برائی کی طرف کھینچیں گی، مال فتنے کا باعث بنے گا، اولاد فتنے کا باعث بنے گی. ساری رکاوٹیں ہونے کے باوجود جب یہ آدم کی پشت سے ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو اللہ کی ولیہ کہلائیں گی، اور ایسے انسان پیدا ہوں گے جو ایسا ایسا کردار پیش کریں گے جن کو کائنات کبھی نہیں بھولے گی، اے فرشتے تم نے کیسے کہہ دیا کہ خون بہائیں گے، سب خون بہانے والے نہیں ہوں گے، ہاں اگر خون بہائیں گے بھی تو پھر بھی یہ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آئیں گے. یعنی آدم کی اولاد سے میرے وہ بندے بھی موجود ہوں گے. تم نے صرف اللہ اللہ کی ہے, تم رکوع اور سجدہ کر رہے ہو, تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں, تمہارے اوپر کوئی فتنہ نہیں. میں آدم کی اولاد سے ایسے ہیرے پیدا کروں گا کہ جو آگ کے اندر چھلانگ لگا دیں گے, آگوں میں کود پڑیں گے, لیکن میری توحید کا پھر بھی اقرار کرتے رہیں گے. یہ ہے انسانیت جس کو اللہ رب کریم نے میرے بھائیوں فرشتوں سے بڑھ کر پیدا کیا تھا. اللہ نے فرشتوں کو چھوڑ دیا. اے میرے فرشتوں, تمہارا عبادت کرنا کمال ہے, لیکن انسان کے مقابلے میں تمہاری عبادت کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان انسانوں میں سے میں ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات پیدا کروں گا, میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا جو پوری کائنات سے ٹکرا جائے گا. کائنات کا ہر فرد جو ہے وہ اس کے مخالف ہو جائے گا, لیکن پھر بھی وہ میری توحید کا ڈنکا بجاتا رہے گا. اور یہ تو پیغمبر ہے, اس پیغمبر کے صحابیوں میں سے میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کے صحابی اتنے دلیر ہوں گے, اتنے جانشار ہوں گے, اتنے وفا شعار ہوں گے کہ گرم ریتوں کے اوپر بھاری بھاری پتھروں کے نیچے اور ان کے جسموں کو آروں کے ساتھ چیر دیا جائے گا, ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کو بلند کریں گے. یہ انسانیت ہے جس کی خاطر میں نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے میرے بھائیوں, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان کی فطرت کے اندر چونکہ اللہ نے لذات اور خواہشات رکھی تھی, اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی, اس کے لیے اللہ رب کریم نے بہترین کیا چیز پیدا کی. اللہ رب کریم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی بائی پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا. کہ وہ کمال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کبھی عورتیں آپ پر چڑھائی کر جائیں نا, کہیں کہ ہم ایسے اور ہم ایسے کرتی ہیں, کہتی تم کیا کرتے ہیں, ہم بچے 9 مہینے اٹھاتی ہیں, پھر بچے جو ہے ان کی ہم تربیت کرتی ہیں, تم ہمارے اوپر ویسے بس احسانات چڑھاتے رہتے ہو. ان کو کہنا کہ ایسی بات نہیں ہے, تم فوقیت کی بات مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج تمہیں یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں تو سب سے پہلے یہ کس کو تکلیف ہوئی تھی, یا کس کو یہ ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ تم سے نہیں ہوئی. اے عورت, تجھ سے اللہ نے بشر کو پیدا نہیں کیا انسان کو, بلکہ انسان مرد سے اللہ رب کریم نے تجھے پیدا کیا ہے. تیرا دوسرا نمبر ہے انسان کا, کیا ہے مرد کا پہلا نمبر, اس لیے ہر لحاظ سے تو دوسرے نمبر پر ہے. اپنی حیثیت کو قائم رکھ. اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جمی کے لیے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہنی فکروں کو مٹانے کے لیے, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سکون بھیجا. آسمان سے سکون وہ حاصل نہ ہو سکا, زمین وہ سکون فراہم نہ کر سکی, چاند سورج کی یہ چمکتی ہوئی روشنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کنٹرول نہ کر سکی. میرے بھائیوں, یہ انسان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو سکون بخشنے کے لیے, اس کو راحت اور چین بخشنے کے لیے اللہ رب کریم نے اما حوا کا انتظام فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا ہوئی, اور کس پسلی سے پیدا ہوئی؟ انسان کی جو ہنسلیاں ہیں, پسلی جس کو کہا جاتا ہے, میرے بھائیوں یہ مختلف درجوں کی ہیں. جو بڑی ہوتی ہے وہ ذرا کیا ہوتی ہے, سیدھی ہوتی ہے, اور جو سب سے چھوٹی ہوتی, کبھی بکرے کی ہنسلیاں دیکھی ہیں, اس کی پسلیاں بکرے کی, جو بالکل گلے کے قریب ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور ٹیڑھی زیادہ ہوتی ہیں, اس طرح ہوتی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا کو پیدا کیا, تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اما حوا کو جو سب سے ٹیڑھی پسلی تھی اس سے پیدا کیا. کیا بتلایا ہے اس حدیث کے اندر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز ٹیڑھی ہو, جس کی فطرت اور طبع ٹیڑھی ہو, جس کی ابتدا ٹیڑھی ہے, اس کے اندر ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے. اگر تم اس کو درست کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اور ایک ہی صورت ہے کہ اس ٹیڑھی کو ٹیڑھا ہی رہنے دو اور گزارا کرو, پھر ہی کام چل سکتا ہے. اور چیزوں کو جو اسی چیزیں ہیں ان کو سیدھا کرنے سے کیا ہے, ان کے اندر دراڑ آ جاتی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن عورت کو سیدھا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کا جسم نہیں ٹوٹے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثر ہوا طلاق ہوا. کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ میں نے عورت کو بالکل ٹھیک کر دینا ہے, درست کر دینا ہے, محفل میں یہ کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرے گی, کبھی میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کرے گی, کبھی یہ میری نافرمانی اور کبھی میرے کہنے کے بغیر چل نہیں سکے گی, یہ کسی آدمی کی بھول ہے. یہ میرے بھائیوں پیغمبر بھی یہ کام کر سکے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہ کے اندر ان کی فطر کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی سبق دیا کہ میرے پیغمبر تیری بیویوں کے اندر بھی یہ ٹیڑھا پن ضرور رہے گا, لیکن کیا ہے, حسن اخلاق سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے, ان کی حماقتیں اور ان کی بے وقوفیاں تا حیات قائم رہیں گی. عورت کے اندر بے وقوفی اور غلطی ہمیشہ رہتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عورت جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ٹھیک ہے, کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں وہ گزارا کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں, اور جو بے وقوفی سے کام لیتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, وہ خیر کھول دیتے ہیں. تھوڑا سا غصہ ہوا, کوئی غلطی ہوگی عورت بشری تقاضے کے مطابق, اور پھر وہ عورت, اور میں حیران ہوں, عجیب, میں تعجب کرتا ہوں اللہ رب کریم کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کہ ہمیشہ میرے بھائیوں گاڑی کے, ایک گاڑی ہو نا گاڑی, اس کے چار پہیے, چلو اس کے چار پہیے ہوتے ہیں, وہ سب برابر ہوتے ہیں. کیا ہے وہ برابر ہوتے ہیں, اگر ان میں سے ایک بالکل چھوٹا بنا دیا جائے اور باقی تین بڑے بنا دیے جائیں, بتلاؤ کہ یہ گاڑی جو ہے یہ بالکل اپنا توازن سیدھا رکھ کے چل سکتی ہے, کیا ہوگا نتیجے میں, وہ کچھ نہ کچھ کرے گی, وہ خراب کرے گی, آپ کو الٹا دے گی. حیرانگی اس چیز پر ہے کہ اللہ رب کریم نے مرد کو پورا عقل دیا ہے, اور اس انسان مرد کے مقابلے میں عورت کو اللہ رب کریم نے آدھا عقل دیا ہے, اور زندگی پوری کا پوری دنیا کا دار و مدار اس گاڑی پر ہے, اور یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک مرد ہے اور ایک کیا ہے, عورت ہے. عورت آدھے عقل کی مالک ہے, انسان مرد پورے عقل کا مالک ہے, اس کے باوجود ان دونوں کو چلا رہا ہے اللہ رب کریم. لیکن حیرانگی اس چیز کی ہے کہ یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے, آدھا عقل اور پورا عقل کیسے چل سکتا ہے. اللہ رب کریم نے یہ بھی ایک آزمائش رکھی ہے انسان کے اوپر کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پورے عقل والے جو ہے وہ آدھے عقل کو کیسے لے کر چلتے ہیں. انسان کے سکون کے لیے میرے بھائیو اللہ رب کریم نے عورت کو پیدا کیا, اور یہ سکون ہے, اس کو سکون سمجھنا چاہیے, اس کو بد سکونی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ لوگ بہت ہی غلط کرتے ہیں کہ جن کی بیویاں بھی پاک دامن ہوں, بیویاں بالکل نیک ہوں, صالحہ ہوں, پردہ کرنے والی, حیا کرنے والی, شرم و حیا کے ساتھ چال چلنے والی, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنے سکون کو بد سکونی میں تبدیل کرتے ہیں, گویا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مقصد اور مطلب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے عورت کو سکون بنا کر بھیجا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو بد سکونی شمار کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ بہت بڑا بے چینی, بے آرامی کا باعث بن رہی ہے. اس کے اندر میرے بھائیوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف عورت کا قصور ہوتا ہے, بلکہ بسا اوقات مرد کی طرف سے زیادہ قصور ہوتا ہے. جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ میرا دوسرا ٹائر جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ ٹائر جو ہے یہ بڑا ہے, وہ آدمی کیوں نہیں احتیاط سے اس گاڑی کو چلا رہا, اس کو چلانا چاہیے, وہ گاڑی ایسے چلائے کہ احتیاط سے چلے, وہ آرام سے چلائے. میرے بھائیوں یہ سکون ہونے کے باوجود اللہ رب کریم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورت کی فطرت میں سکون رکھا ہے. ہم نے قرآن میں خبر دی ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے. میرے بھائیو یہ تھوڑا سکون ہے کہ انسان سارا دن کام کرتا ہے, مرد عورت جو ہے وہ کپڑے اس کے لیے تیار کر کے رکھتی ہے, استری کر کے رکھتی ہے, اس کے لیے وہ کھانا تیار کر کے رکھتی ہے, جب تھکا ہوا آتا ہے تو اس کو وہ دباتی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرتی ہے. اگر یہ عورت نہ ہو, جو بےچارے اس باپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں آج اب جن کی شادی نہیں ہوتی, وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور جب ان کی خدمت نہیں ہوتی تو ان سے پوچھو کہ کتنی مصیبت اور کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور انہیں کے مقابلے میں جو دوسرے مرد ہیں جن کے پاس اللہ نے ان کو بیویاں دی ہوئی ہیں, وہ جب ان کو دباتی ہیں تو ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. کیا یہ سکون نہیں ہے؟ ہر لحاظ سے سکون ہے.
لذات کے لحاظ سے، شہوات کے لحاظ سے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون بنایا. مرد کو اللہ نے عورت کے لیے سکون بنایا اور عورت کو مرد کے لیے بنایا، جان بہن ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. لیکن اللہ رب کریم کو پتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان ہے نا، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ الانسان حریص فی ما منع، کہ انسان ہمیشہ اس چیز میں ہرس کرتا ہے جس سے روکا جائے. اس کو کہا جائے نا کہ اس راستے پر نہیں چلنا ہے، یہ کہے گا ادھر ہی جانا ہے، بدنی ادھر کیا ہے، کیوں روکا گیا مجھ کو. اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے سب سے بڑے باپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا جنت میں، ان کو کہا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، نافرمانی نہ کرنا، تو فرمایا ایک بس یہ ایک درخت ہے نا، بس اس کے قریب نہیں جانا ہے، باقی سارے کیا صبر نہیں ہو سکتا تھا، کر سکتے تھے. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیوی کہنے لگی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے، ادھر شیطان بھی خناس جو ہے وہ آ گیا، اس نے کہا کہ تمہیں جو اس بات سے روکا گیا ہے اس درخت سے، اس سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہتیں حاصل کر لیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی اس کو زندگی مل جاتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہتا ہے، اور اگر تم یہ نہیں کھاؤ گے تو کسی وقت بھی تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو روکا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت بشر ہونے کے بھول گئے، اول الناس اس کائنات کا سب سے پہلا ہی بھول جانے والا تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تھے، پہلے ہی بھول گئے، کہنے لگے پتہ نہیں اس درخت سے کیوں روکا جائے. مان ہا کمار ابو کمان ہاد شجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم اس درخت سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو تم کھا کر یہ فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سو جاؤ، اور اللہ نہ تمہیں فرشتہ بننا پسند کر رہا ہے اور نہ ہی اللہ تمہیں ہمیشہ یہاں رکھنا چاہتا ہے. حالانکہ یہ جھوٹ تھا شیطان کی طرف. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ غلطی کی تو اس کا خسارہ اور اس کا نقصان جو ہوا، وہ باپ کی غلطی جو ہے وہ ساری اولاد کو بھگتنی پڑ رہی ہے. جنت سے نکال دیا گیا، اب سب چلے گئے، میں اور آپ سب، نبی، ولی، انبیاء جتنے بھی تھے سب دنیا کے اندر آ گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب اس دنیا کے اندر ہم ازمائش کی زندگی میں ہیں میرے بھائیو. یہ گھریلو معاملات، آئلی زندگی، اس دراجی زندگی، یہ انتہائی نازک زندگی ہے، اس کے اندر انسان کو احتیاط اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات جس کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو، جب تم بنیاد ڈالتی ہو معاشرہ قائم کرنے کی اور ایک گھر بسانے کی، تو اس کے اندر قرآن و سنت کو مد نظر رکھو. جب تم ایک بیوی کو اختیار کرنے کا ارادہ کرتے ہو، جب تم منگنی کا پیغام بھیجتے ہو، تو تمہیں کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا ہوا کہ تم ایسی عورت کو پسند کرو کہ جو عورت تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی. تمہارے سامنے مجال وسیع ہے، میدان کھلا ہے، تم جس کی بچی کو بھی یہ منگنی کا پیغام بھیجنا چاہو اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب سے غریب تر انسان جو ہے وہ کسی امیر کی بیٹی کو بھی منگنی کا پیغام بھیج سکتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے. سب سے پہلے یاد رکھو کہ جب بھی رشتہ کرنا ہے، جس بچی کے متعلق آپ رشتہ چاہتے ہیں، اس بچی کے حالات جو ہیں ان سے آپ کو واقف ہونا چاہیے. بعد میں یہ کہنا کہ یہ ایسے ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں تھا، یہ بات غلط ہے. اسلام نے اس حد تک اجازت دیا انسان کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کے لگا، یا رسول اللہ میں نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے فلاں خاندان والوں کی طرف، تو آپ نے فرمایا حل رہا تھا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس لڑکی کو؟ کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا جاؤ اس لڑکی کو کسی طریقے سے دیکھو، یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کر اس کو کہو کہ مجھے دکھاؤ اپنا آپ، نہیں، کسی طریقے سے. ہر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. جس لڑکی کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری گھر والی بن جائے گی، اللہ ہمارا گھر اس سے آباد کرے گا، اس بچی کے متعلق کسی طریقے سے شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے چھپ کر دور سے کسی طریقے سے آپ دیکھ لیں تاکہ اس کے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں. اکثر ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو خرابی ہے، آئلی نظام کے اندر جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی کرتے ہیں، برادری والے زیادتی کرتے ہیں، شدت اختیار کی جاتی ہے اس معاملے کے اندر کہ لڑکے کا دل نہیں ہوتا یا لڑکی کا دل نہیں ہوتا، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گھر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا، تو دل ہی نہیں ملتے. یہ ایک انسان کا میرے بھائیو دل ہے، یاد رکھو. قلوب جو ہے یہ دل انسانوں کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو وہاں پر کچھ روحیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہی تھیں اور کچھ روحیں جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے اجنبی ہو کر کھڑی ہوئی تھی، ان کی کسی کے ساتھ محبت ہو نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے عالم ارواح کے اندر جہاں پر سب روحیں اللہ نے پیدا کی تھی، جو وہاں پر جنہوں نے محبت کی تھی وہ دنیا کے اندر بھی آ کر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور جہاں جنہوں نے وہاں پر ہی ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کیا تھا وہ دنیا کے اندر بھی آ کر کبھی محبت قائم کر سکتے نہیں، وہ ایک دوسرے سے متنفر جائیں گے. اور آپ کے سامنے یہ موجود ہے، آپ دیکھیں ایک کمرے کے اندر یار چار آدمی رہتے ہیں لیکن دو آدمیوں کا آپس میں پیار ہے اور آپ دوسرے دو آدمیوں کے ساتھ آپ کا وہ دل نہیں ہے جو آپ کا ایک کے ساتھ ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روحوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. یہ اسلام نے میرے بھائیوں اجازت دی ہے، جبر کسی صورت میں جائز نہیں ہے. نہ لڑکی کو مجبور کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں، نہ لڑکے کو مجبور کیا جا سکتا ہے، دونوں کو مکمل طور پر شریعت جو ہے وہ آزادی دیتی ہے. لیکن یہ نہیں آزادی ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ اپنی من مانی کرتے رہے. آخر کار جو مہار اور یہ لگام جو ہے اس معاملے کی وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڑکے کے باپ کے ہاتھ میں ہے، لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں. ایسے نہیں کہ لڑکی اپنی منمانی کر رہے اور گھر سے چلی جائے، نہیں. پسند ٹھیک ہے تم اپنی کر لو لیکن والدین کی سربراہی میں تمہیں عزت سے فارغ کیا جائے. جب میرے بھائیوں یہ معاملہ ہوگا تو ان شاء اللہ الرحمان یاد رکھو جو آدمی سنت پر چلتا ہے وہ کبھی ذلیل ہو سکتا نہیں. آپ جب سنت پر اس لیے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ذلیل نہیں ہوں. جب ایسا آپ نے کام کر لیا میرے بھائیوں، اس کے بعد اب آگے اتفاق جا کر پیدا ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، قبیلوں کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. یہ دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ سے دو قبیلوں میں آپس میں پھوٹ پڑتی ہے. وہ لڑکی کے رشتہ دار جو ہیں وہ لڑکے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، لڑکے کے رشتہ دار جو ہیں وہ لڑکی والوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں کیا دے دی، وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں کیا دے دیا، یہ نمونہ ہمارے لیے رکھا تھا، وہ کہتے ہیں یہ نمونہ تم نے ہمارے لیے رکھا تھا. ایسے جھگڑے پیدا ہوتے ہوتے آخر تک قتل تک بات پہنچ جاتی. شریعت نے میرے بھائیوں جہاں پر اس سکون کو انسان کے لیے مرد کے لیے پیدا کیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ سکون بسا اوقات انسان اپنی بے عقلی اور نافہمی اور کم عقلی کی وجہ سے اس سکون کو انسان جو ہے وہ بدسکونی میں بھی بدل سکتا ہے. لہذا قرآن نے ہمیں اجازت دے دی، فرمایا کہ اگر تمہارا گھر اس کے باوجود آباد نہیں ہوتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کی تقدیر میں ایسا موجود نہیں ہے، عورت جو ہے وہ فحش کلامی کرتی ہے، عورت جو ہے وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے یا بے حیائی کی طرف مائل ہوتی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تم سب سے پہلے طریقہ کیا اختیار کرو، سب سے پہلا طریقہ تمہارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم دیکھو تمہیں کوئی ایسی بات سامنے آئے جو تمہیں ناگوار گزرے تو تم کہہ دو طلاق. شریعت اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سب سے پہلے کہتی ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری فرما برداری نہیں کر رہی اور یہ گھر کا سلسلہ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب کریم علاج بتلاتے ہیں، فرمایا تم کیا کرو وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم ان کو کیا کرو بستروں میں الگ کر دو. میرے بھائیوں یہ قرآن مجید نے جو فیصلہ کیا ہے اور اللہ رب کریم نے ہمیں بتلایا، اللہ تعالیٰ بہت حکیم و علیم ہے. عورت کے اوپر گھر کے اندر رہنے کے باوجود عورت ہو سمجھدار اور خاند اس کا جو ہے وہ اپنا بستر الگ کر لے، یہ عورت پر انتہائی شاک گزرتی ہے، عورت اس کو برداشت کر سکتی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا، فرمایا تم کیا کرو میرا بستر الگ کر لو، اس کا اپنا بستر الگ ہو جائے تمہارا بستر الگ ہو جائے. عورت کو یہ برداشت نہیں ہوگا، جو اس کی غلطی ہوگی وہ اس کی طرف توجہ کرے گی، وہ اپنی غلطی کا احساس کرے گی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ مجھ سے دور ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے قریب آنا پسند نہیں کرتا. اس کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کو یہ بستر چھوڑنا اور بستر الگ کرنا بھی اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تمہیں جب زیادہ ہی مجبور کر دیا جائے عورت جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو شریعت جو ہے وہ مرد کو اجازت دیتی ہے کہ پھر تم ان کو مار لو. لیکن یہ یاد رکھو کہ ایسا نہیں مارنا ہے کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دو، ان کا جسم ہی سارا خراب کر دو، مارنا اتنا نہیں مارنا ہے، بس صرف معمولی چیز اتنی مار مارو جتنی اتنی دوائی دو جس سے طبیعت ٹھیک ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہلے روک دیا گیا کہ تم نے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی بندگی ہیں، کمزور ہیں، تمہارے ہاتھوں میں ہیں، تم نے کلمے سے ان کو حلال کیا ہے، اپنے گھروں میں لائے ہو. صحابہ کرام کی عورتوں نے، یہ عورتیں ہیں نا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عورت خواہ پیغمبر کی بھی ہو اس کے اندر بھی وہ بھی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. ہر دور میں ایسی بات رہی ہے، عورتوں نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا، صحابہ کی تعظیم نہیں کرتی، اس طرح صحابہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی تھی، گرم ہوتی تھی اپنے ماحول کے مطابق. ہم تو نہیں ان کے مطابق زبان کھول سکتے، لیکن ہمیں قرآن، ہم قرآن کا ایک قصہ بیان کر رہے ہیں.
یعنی ایسی حالت،
جب عورتوں نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو روک دیا، تو عورتیں جو ہے نا یہ اس کی ایک کمزوری ہوتی ہے عورت کی، کہ جب یہ تھوڑا سا دیکھتی ہے نا اپنی آزادی، تو یہ صرف فل اس سے فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے رسول نے ہماری مدد کر دیا، تو انہوں نے نافرمانی کھول کر کرنی شروع کر دی. تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ صحابہ بکنے لگے یا رسول اللہ ہمارے تو سر کے اوپر چڑھ رہی ہے. ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، روتا ہوا، بیوی سے تنگ، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی بڑی بد اخلاق ہے، مزہ کر حضرت عمر سے بات کرتا ہوں. جب حضرت عمر کے گھر میں گیا تو حضرت عمر کی خود اپنی مرمت ہو رہی تھی، ان کی بیوی جو ہے نا وہ ان پر چڑھائی کر رہی تھی، اتنی گرم سخت باتیں کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت عمر کو پتا چل گیا وہ آدمی آیا اور چلا گیا. اس کو بلا کر کہتے ہیں آؤ ادھر آؤ بات سنو. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت بات تو یہ تھی کہ میں آپ کے پاس شکایت کرنے کے لیے آیا تھا کہ اس مسئلے کا حل ہو جائے، تو جب میں نے دیکھا کہ آپ کی بھی مرمت ہو رہی ہے، میں نے کہا یہاں سے مسئلے کا حل کیسے ہوگا. تو میرے بھائیو، حضرت عمر کے پاس کتنی غیرت اور کتنا جذبہ تھا، کتنی ضرورت تھی. حضرت عمر کروڑوں کو طلاقیں دے دیتے، کروڑیں اور مل سکتی تھی، کروڑ اور عورتیں مل سکتی تھی. کون تھا جو حضرت عمر کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا؟ حضرت عمر نے سمجھایا، کہنے لگے میں صرف اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے برداشت کی، اور میں اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اس بیوی سے مجھے اللہ سکون دیتا ہے، اس بیوی سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. اگر میں اس کی بے وقوفی اور اس کی حماقت کو دیکھ کر اس کو طلاق دے دوں یا اس کو فارغ کر دوں، تو میری اولاد کا کیا قصور ہے؟ اولاد روئے گی ساری زندگی، وہ کہیں گے ابو کہاں گیا، امی کی کیا حالت ہوگی. میرے بھائیو، ان باتوں کو سوچتا ہی کوئی نہیں. طلاق دے دی جاتی ہے، اولاد ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے. اولاد یا ماں کے چہرے کو دیکھنا تڑپتی رہتی ہے، یا باپ کے چہرے کو دیکھنے سے تڑپتی رہتی ہے. یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ اولاد کا کیا قصور ہے؟ تم اپنی حماقتوں اور غلطیوں کی وجہ سے اولاد کو پرسام کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. 95% انسان کو میرے بھائیو نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور واللہ العظیم ہمارا، ہم بھی اس معاشرے میں داخل ہو چکے، بس اوقات ایسے دل کرتا ہے کہ ان کی مرمت ایسی کی جائے، ایسی کی جائے کہ ان کا علاج ہی ہو جائے. لیکن پھر سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے اس لیے تو فرمایا تھا. لوگ دوسروں کے ساتھ بڑا اپنے سلوک اختیار کرتا ہے، باہر انسان بڑا نیک بن سکتا ہے. میرے بھائیو، سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا نیک انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے. کیونکہ یہ میدان ہی ایسا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے اخلاق جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی کمال تھا کہ اللہ کے رسول جس طرح باہر لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اسی اخلاق اور محبت اور پیار سے پیش آتے تھے. ہر انسان کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عورت نوکر ہے، میں اس کی نوکری کیوں کروں، میں اس کے ساتھ کیوں دوں، یہ میرا کام کرے میں کیوں کروں. نہیں میرے بھائی، یہاں پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ازواج مطہرات اماں عائشہ صدیقہ فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، سید الانبیاء تھے، انبیاء کے سردار، ساری کائنات کے سردار تھے. نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ہمارے لیے لکڑیں بھی کاٹ کر ہمیں دیتے، جوتے ہمارے خود سلائی کرتے تھے، اللہ کرتے اپنا کپڑا خود سلائی کر لیتے، گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے. نبی علیہ السلام نے گھر کے اندر کبھی یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، میں کیوں کام کروں. جب ایسا پیار اور اخلاق آپ گھر کے اندر پیش کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ان کا تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر اچھا بن جائے گا، معاشرے کے اندر آپ کے گھر کا ایک وقار اور ایک معیار قائم ہو جائے گا. لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ فلاں گھر جو ہے وہ کتنا اطمینان والا گھر ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اسلام کے پابند لوگ ہیں. جب میرے بھائیوں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ طلاق دے دو. کیا کرو؟ طلاق دے دو. اب یہاں پر آ کر جب کوئی دوا اثر نہیں کرتی ہے تو اس وقت کیا ہتھیار ہے؟ طلاق ہے. طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزاد کر دینا، چھوڑ دو. اب طلاق کی میرے بھائیوں کئی صورتیں ہیں. بس اوقات قرآن مجید اس حد تک صورتیں بتلاتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شادی کر کے ابھی لایا ہے، ابھی تک اس نے عورت کے ساتھ مس بھی نہیں کیا، عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، عورت کے ساتھ جمع اور ہم بستری نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے یہ آدمی جو ہے وہ کوئی حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تجھے طلاق. حق مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے. دو صورتیں کون کون سی؟ تھوڑا سا آگے ہو جائے. یہ پنکھا چلا دیں ذرا گرمی ہے. اوپر بیٹھ گئے آپ دو اوپر ہو جائیں. کام جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں آگاہی کرتا ہے کہ اس قدر جلدی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ ابھی تک انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر لایا ہی نہیں, ابھی تک اس کے ساتھ معاشرہ قائم ہوا ہی نہیں, ہم بستری وغیرہ تک کی نوبت آئی نہیں, اور ابھی حق مہر بھی فرض نہیں ہوا ہے, انسان پہلے اطلاق دے دیتا ہے. اب اس طلاق کی صورت کیا ہے؟ اس طلاق کی صورت میں عورت جو ہے وہ کتنی عدت گزارے گی؟ اس صورت کے اندر عورت جو ہے اس کو کیا کچھ دیا جائے گا؟ اس کا حق مہر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اس کو کیا دینا ہے یا کیا نہیں دینا ہے؟ کیا شریعت اس کے متعلق ہمیں آگاہی کرتی ہے؟ کرتی ہے. اللہ رب کریم کا قرآن مجید بیان فرماتا ہے, فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ, فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے پہلے اس کے کہ تم ان کے قریب جاؤ. ابھی کچھ نہیں کیا, گھر میں پہلا دن ہے دلہن کا, وہ آئی ہے, اور مس کے بغیر, ہم بستری اور جمع کے بغیر ہی آدمی طلاق دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گناہ نہیں, تمہارے اوپر کوئی گناہ, اگر تم طلاق دیتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور تم نے حق مہر بھی فرض نہیں کیا, اس کے لیے مقرر نہیں کیا. فرمایا اس صورت میں کیا کرو؟ ایک صورت یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان ملاپ کے بغیر اور حق مہر فرض کرنے کے بغیر ہی آدمی عورت کو طلاق دے دے, اس صورت میں شریعت کہتی ہے متعوہن, تم ایسی عورتوں کو کیا کرو؟ متا دو, یعنی سامان دو, تو تھوڑا سا ان کو کیا کرو؟ حق مہر ان کو اس لیے نہیں دینا ہے کیونکہ ان کا حق مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور حق مہر ہوتا بھی وہ صورت میں ہے جب عورت کو آدمی اپنے استعمال میں لائے, کیونکہ حق مہر اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی عزت کے بدلے میں یہ حق مقرر کیا ہے. یہ مال یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو انسان اپنی عورت کی عزت کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اس عورت کی دلجوئی کرنے کے لیے, عورت کو خوش کرنے کے لیے شریعت نے حق مہر رکھا ہے تاکہ اس کو پیسے دیے جائے, وہ سمجھے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. اگر تم نے حق مہر مقرر نہیں کیا اور ابھی قریب بھی نہیں گئے, تم نے پہلے طلاق دے دیے, تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عدت نہیں, اور جو ہے وہ کوئی عدت, اس مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے نا, کہ صورت میں جب آدمی عورت کو بغیر چھونے کے طلاق دے دے اور حق مہر بھی فرض نہ کرے, اس صورت میں نہ اس کے لیے کوئی حق مہر ہے اور نہ ہی اس عورت کے اوپر کیا ہے؟ عدت. کیا ہے آپ کے ذمے؟ اللہ فرماتے ہیں متعوہن, ان کو فائدہ دو, ان کو سامان دو, تھوڑا سا کپڑے لے کر دے دو, کوئی اور گفٹ لے کر دے دو, اور ان سے معذرت کرو کہ آپ کا اور میرا نباہ نہیں ہو سکا, اللہ کے سپرد. ایک صورت دوسری آتی ہے میرے بھائیوں, ایک صورت یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے مس کرنے سے پہلے, چھونے سے پہلے, ہم بستری کرنے سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی کسی آدمی نے, لیکن حق مہر فرض کیا تھا. حق مہر مثلا اس نے رکھا ہے کہ میں 2000 ریال دوں گا, 2000 ریال آپ کا حق مہر ہے, نکاح کے اندر لکھا جا چکا ہے, لیکن یہ آدمی کی کوئی نچاکی پیدا ہو جاتی ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے, یہ آدمی اس کو بیوی نہیں بنانا چاہتا, تو جمع ابھی نہیں ہوا لیکن حق مہر فرض ہو چکا ہے, یہ بھی ایک صورت ہے. شریعت اس کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی فرماتی ہے, فرمایا تم کیا کرو؟ فرمایا اگر ایسی صورت ہو جائے, ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم, فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دو اس صورت میں چھونے سے پہلے اور حق مہر تم نے ان کے لیے فرض کر دیا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں فنصف ما فرضتم, تم پھر حق مہر کا جو نصف ہے نا وہ اپنی بیوی کو دے دو اور طلاق دے دو. جب حق مہر فرض ہو جائے تو کتنا دینا ہے؟ یعنی 2000 ریال میں سے کتنا دینا ہے؟ اگر کہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے, ہم بستری نہیں ہوئی ہے, گھر آباد کرنے کا پروگرام نہیں بنا ہے, اللہ رب کریم فرماتے ہیں اگر حق مہر مقرر کر لیا تو اب تمہیں آدھا دینا پڑے گا. لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی توجیہ پیش کرتے ہیں. فرمایا الا یعفونا او یعفو الذی بیدی یقرض النکاح. فرمایا اگر ہاں عورتیں وہ معاف کر دیں اپنی دل کی خوشی سے, وہ کہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے, یہ نصف جو ہے وہ بھی ہم نہیں لینا چاہتے, یا وہ جو لڑکی کا باپ ہے وہ کہہ دے کہ میں نہیں لینا چاہتا ہم نہیں لیں گے, ہوتا ہے نا بس اوقات لوگ غیرت میں آ جاتے ہیں, ہم کو نہیں, ہم کوئی غریب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں وہ نصف بھی نہیں دیا جائے گا اور اس عورت کے اوپر بھی عدت نہیں ہے. یہ کہاں آتا ہے؟ قرآن مجید کا باسمہ پارا اللہ رب کریم سورہ الاحزاب کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضہ. فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدۃ تعتدونها. فرمایا سورت کے اندر فما لكم علیهن, تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا, ایسی صورت میں ان کو کوئی تھوڑا بہت سامان دو اور آسان طریقے سے فارغ کر دو. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا میرے بھائیوں. تیسرا طریقہ کیا ہے طلاق کا؟ کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ہم بستری اس نے کر لی ہے, بیوی گھر آئی, ملاپ ہوا, حق مہر بھی فرض ہو گیا, ساری صورت ہو گئی ہے, گھر آباد ہے. چند دن گزرنے کے بعد ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ طلاق دے دیتا ہے. اب ایسی صورت کے اندر جب انسان طلاق دے گا تو اس عورت نے حق مہر تو پہلے لے لیا نا, اگر آپ نے اس کے ساتھ حق مہر مؤجل کیا ہوا یعنی بعد میں دیں گے, پھر بھی آپ اس کے اندر ذرہ پر بھی کمی نہیں کر سکتے, اس کا حق مہر پورا ہے کیونکہ آپ نے اس کی عزت کو استعمال کیا ہے جو شریعت نے اللہ رب کریم نے تمہیں حق مہر کے عوض میں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اے انسانوں, اگرچہ وہ تمہارے گھر میں نہیں رہی, ایک دن ہی گزرا ہے لیکن تمہارا ملاپ ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے حق مہر واپس نہ لو. اتأخذونه بهتانا واثما مبینا, فرمایا کیا تم جو وہ حق مہر ہے اس کو دوبارہ لے کر, اتأخذونه بهتانا, کیا تم بہتان پکڑنا چاہتے ہو, واثما مبینا, اور واضح گناہ لینا چاہتے ہو, کیونکہ تم نے عورت سے کچھ لیا ہے اور اس کو کچھ دیا ہے. عورت کی عزت کو ایک مرتبہ بھی استعمال کرنے سے انسان کا حق مہر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آگے اللہ کا فضل ہے, عزت ہے, کوئی معمولی چیز نہیں, تمہیں کسی نے عزت اپنی دی ہے. اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ حق مہر واپس نہ لو, حق مہر پورا دینا پڑے گا, جتنا تم نے مقرر کیا کتنا اتنا ہی دینا پڑے گا. لیکن اس عورت کے اوپر میرے بھائیو عزت آ جاتی ہے, اس عورت کے اوپر کیا ہے عدت آ جاتی ہے, کتنی عدت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. سب سے پہلے یاد رکھو کہ عورت کی آگے حالتیں, یہ عورت جس کے ساتھ مس ہوا ہے, جس کے ساتھ ہم بستری ہوئی ہے اور حق مہر فرض ہو چکا ہے, اس کے بعد اس کو طلاق ہوتی ہے, اس کی صورتیں میرے بھائیوں مختلف ہیں. یا تو یہ عورت جو ہے اس کی جو منتھ مطلب ہے کہ ماہواری ہے وہ ٹھیک ہوگی, اپنے نظام پر آ رہی ہے. بات سمجھو, یہ دین کی باتیں, ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ طلاق دینی کیسے ہے, طلاق کا طریقہ کیا ہے, کیا کیا لوازمات ہیں طلاق کے. ہم انگریز کے قانون کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. کیا ہے عورت کی حالت دیکھو, عورت یا تو بچے کی حالت میں ہوگی کیونکہ عورت کے اوپر حالات ہوتے ہیں, عورت یا تو حمل والی ہوگی یا عورت حمل سے خالی ہوگی, دو صورتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے, لے آرام سے. یا عورت حاملہ ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی. اگر عورت حاملہ ہے میرے بھائیوں تو اس صورت میں آپ نے طلاق دی ہے تو اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ بچہ تین مہینے نہیں, بچہ پیدا ہونے کے ساتھ. جس عورت کے پاس میرے بھائیوں حمل ہو اور مرد نے اس کو طلاق دے دی ہے چھونے کے بعد اور حق مہر فرض کے کرنے کے بعد, اس عورت کی عدت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, حمل والی عورتوں کو ہم نے باقی طلاق والی عورتوں سے الگ کر لیا ہے. فرمایا جس عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا اس کی عدت جو ہے وہ مہینوں کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ اس کی عدت جو ہے وہ بچہ وضع ہونے کے ساتھ ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی, چاہے اس کا بچہ چھ ماہ بعد پیدا ہو اس کی عدت چھ ماہ ہوگی, چاہے اس کا بچہ جو ہے وہ دو منٹ کے بعد پیدا ہو جائے طلاق دینے کے بعد، اس کی عدت جو ہے وہ دو منٹ کے بعد ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد عورت جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. عدت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عورت جو ہے اس کو کوئی رکاوٹ ہے، آگے وہ شادی کر سکتی ہے. اب اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو مہواری ہے کیا یہ صحیح نظام سے آ رہی ہے یا اس کے اندر گڑبڑ ہے. عورتیں بیمار ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اگر وہ عورت کی مہواری جو ہے وہ ٹھیک ٹائم پر آ رہی ہے تو شریعت اس کے متعلق میرے بھائیوں فرماتی ہے اول متعلقات یا تربسنا بیان حسین ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے اللہ رب کریم فرماتے ہیں یا تربسنا بیان حسین، وہ طلاق ملنے کے بعد انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ ثلاثۃ قروء، ان تین قروء. قروء جو ہے یہ قرن کی جمع ہے، اور قرن کہتے ہیں میرے بھائیوں، قرن طہر کو بھی کہتے ہیں اور قرن حیض کو بھی کہتے ہیں، یہ لفظ مشترک ہے. طہر کون سی حالت ہوتی ہے عورت کی؟ وہ دن جو حیض کے 6-7 دن کے علاوہ باقی 23 دن یا 24 دن ہوتے ہیں وہ عورت کے طہر کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ پاک ہوتی ہے ان میں، اس لیے طہر کہا جاتا ہے. اور حیض کے جو دن 5-6 دن ہوتے ہیں یا 7 دن ہوتے ہیں وہ حیض کے دن ہیں. تو اب قر کا لفظ جو ہے وہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے، قر کا لفظ جو ہے وہ طہر پر بھی بولا جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ قروء، اور حدیث کے اندر جو ہے وہ قروء طہر بھی آیا ہے، قروء آیا ہے حیض بھی. اگر اس سے میرے بھائیوں مراد لیا جائے حیض، مراد لیا جائے حیض، تو پھر عدت جو ہے وہ عورت کی زیادہ ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، میں آپ کو بتلاتا ہوں بعد میں. اور اگر طہر مراد لیا جائے تو پھر عدت جو ہے وہ عورت کی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. سب سے پہلے یہ بات سمجھو.